نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون امنت بالله صدق الله العظيم ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، رفیقان ملت، سورہ آراف کی ابتدائی آیات آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آیت نمبر 3 تک کی تلاوت کی گئی۔ سورہ آراف اپنے معانی اور محاسن کے اعتبار سے، قوانین کے اعتبار سے ایک بہت بڑی اصلاح اور ہدایت کے پیغام سے معمور سورت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کی اس ضد اور ہٹ دھرمی اور بے صبری کو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان فرمایا۔ ان کی بے صبری، ان کی ہٹ دھرمی، مسلمانوں پر جور و جفا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم، جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا، اس کو اس سورہ مبارکہ کے اندر ان تمام معاملات کو اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کے اندر ذکر فرمایا اور کفار و مشرکین کے اسلام کے ساتھ دشمنی جو حد کمال تک پہنچ چکی تھی اور وہ ہر طریقے سے پیغام اسلام کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کی تفصیل، اس کی توضیح اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کی ان ابتدائی آیات کے اندر ذکر فرمائی اور پھر اس کے درمیان کے اندر، اس سورت کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے شرعی احکام، اسلامی قوانین سے متعلق آیات کا نزول ہوا اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر ہوا، جس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر کو تسکین پہنچے، ٹھنڈک پہنچے، اطمینان پہنچے، قرار پہنچے۔ اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اے مسلمانوں، آج کفر جو تمہارے سروں پر اپنے تمام بازوؤں کو پھیلا کر تمہیں اپنی ظلمت کی آغوش کے اندر دبوچا ہوا ہے، تو تمہیں گھبرانا نہیں ہے، یہ ایمانی راہ ہے اور یہ غیب کی راہ ہے۔ اگر ہر چیز تمہارے سامنے عیاں کر دی جائے اور روشن کر دی جائے تو پھر اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ مزہ تو تب ہے جب بن دیکھے تم سودا کر لو، اور دیکھ کر تم سودا کرو گے تو اس کی کوئی اہمیت اور افادیت نہیں ہوتی۔ بن دیکھے سودا کرنا ایمانی معاملات میں، یہ مومن کا وتیرہ ہے، اور آنکھ سے دیکھ کر ہر چیز کا مطالبہ کرنا یہ کفار کا طریقہ رہا ہے۔ اور ہمیشہ سے انسان، سورہ انعام کی تفسیر جو اس سے پہلی سورت ہے گزری تھی، اس کے تقریباً مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا، اس کے بعد ہم نے سورہ آراف کو شروع کیا ہے۔ اس میں یہ بات ہمارے لیے نصیحت کے حوالے سے پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو، انسان کو دو فطرت پر پیدا کیا گیا، ایک وہ دو شریف النفس ہوتے ہیں جو اصلاح اور ہدایت کے خواہاں ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں جن کا مطمع نظر صرف لذت، عیاشی اور شہوات نفسانیہ کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو، اپنی کتاب کو، اپنی ہدایت کو دونوں ہی طبقوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور اللہ کی جانب سے ہدایت دونوں ہی کے لیے ہوتی ہے، اور جنت ان کا مسکن بن جائے، ان کا دائمی مستقر ہو جائے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات کو مطلوب اور مقصود ہے. لیکن اس میں سے وہی حضرات ہدایت پا جاتے ہیں کہ جن کی طبیعت کے اندر جو ہدایت کے خواہاں ہوتے ہیں، اور جن کی طبیعت کے اندر اس قدر نرمی ہوتی ہے کہ دنیاوی لذتوں کو پانے کے باوجود ان کا خیال کسی ایسی ذات کے حضور جا رہا ہوتا ہے کہ جب تک وہ راضی نہ ہو تو ان کے لیے تمام نعمتیں اور تمام خوراک پھیکی مانند ہو. اور دوسرا وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہر چیز لا کر مشاہدے میں پیش کر دی جائے، لیکن جب تک ان کی شیطانی خواہش پوری نہ ہو تو وہ رائے راست پر نہیں آتے. تو جو پہلا طبقہ ہے جو صرف ہدایت کا خواہاں ہوتا ہے اور اس کو اشارہ مطلوب ہوتا ہے، تو وہ تو انبیاء اور قرآن کی نصیحتوں کو دیکھ کر فوراً ہی صراط مستقیم پر اپنے آپ کو جمع دیتا ہے. اور وہ لوگ جن کی طبیعت، جن کی سرشت کے اندر، جن کی فطرت کے اندر گویا کہ طاغوتیت ہوتی ہے، شرارت ہوتی ہے، اور اپنے مقصد اور مدعا کی تکمیل کے لیے وہ جائز اور حلال کسی کی تمیز نہیں رکھتے، تو ایسوں کے لیے اللہ رب العالمین نے پھر اپنے عذاب کو تیار فرمایا ہے. تو یہ تمام باتیں بیان کر کے اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو اس بات کی طرف واضح کیا ہے کہ اب تو جس دور میں تم بیٹھے ہو، مثال کے طور پر قرآن ہر دور میں انسان کو مخاطب کرتا ہے، یہ قرآن کا زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ اللہ کی کتاب ہونے پر اس کا سب سے بڑا، اس کے مضامین کا سب سے بڑا جو سرمہ ہے اور ماخذ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کسی بھی جہت پر، کسی بھی شعبے میں، کسی بھی فکر میں اور کسی بھی خیال میں، کسی بھی دور میں، کسی بھی زندگی کے شعبے میں قرآن کو پڑھتا ہے تو قرآن ہر جگہ اس کی جس قسم کی اسے ضرورت ہوتی ہے اس قسم کا اطمینان اور قرار اسے مرحمت فرماتا ہے. اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ہی بندے کو یوں محسوس ہو جاتا ہے کہ کلام اسی ہی شخص کی ہدایت کے لیے اترا ہے. دوسرا پڑھتا ہے تو اس کو یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ کلام میری ہی ہدایت کے لیے اترا ہے. تیسرا پڑھتا ہے تو اس کو یوں لگتا ہے یہ کلام میری ہی ہدایت کے لیے اترا ہے. تو یہ قرآن مجید برہان رشید کا ایک زندہ جاوید معجزہ ہے، اور اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اس کو بیان کرنے والا کوئی انسان نہیں، یہ اس ذات کا کلام ہے جس نے ساری انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور جس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کی طبیعتوں کو پیدا فرمایا، ان کے مزاجوں میں ان کو متشکل فرمایا، تو وہی سب کچھ جانتا ہے. تو اس کا کلام ایسا میٹھا چشمہ ہے اور ایسا سیل روا ہے کہ یہ بہتے ہوئے ہر پیاسے کی پیاس کو بجھاتا چلا جاتا ہے. تو اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ تمام واقعات کو اس لیے نہیں ذکر کیا کہ ہم سن کر اس کو گوا دے اور اس پر صرف نظر کریں، بلکہ سابقہ امتوں کے واقعات کو صرف اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ دیکھو اس وقت مسلمان تم سے زیادہ سختی میں تھے، اور اب تم 2008 کے اندر ہو، اور اب 2009 شروع ہو چکا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ تمہارے پاس ہر چیز کی سہولت ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے آپ کو پریشان محسوس کرتے ہو. کفر اور یہود کے گویا کے پنجے ابھی بھی تمہیں اپنے شکنجے کے اندر جکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ سورہ اعراف آج بھی ہمیں مخاطب کرتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بے اطمینانی مت لانا، بے یقینی مت لانا، ہمارے مضامین کی طرف توجہ کرنا، ہم جو بات کر رہے ہیں اس کو پڑھ کر پھر آنکھ بند کر کے اپنے باطن سے اس کا محاسبہ کرنا، تمہیں ہر پریشانی کا حل مل جائے گا، ہر بیماری کا علاج مل جائے گا. اور اس وقت کیونکہ سورہ اعراف ہجرت کی ان ساعتوں میں اتر رہی ہے کہ جب کفار کا ظلم و ستم اپنے حد کمال کو پہنچ چکا ہے، اور مسلمانوں پر جور و جفا کرنے پر، انہوں نے مذاق و تمسخر کرنے پر احکام شریعہ میں کسی دقیقے کو فروغ داشت نہیں کیا انہوں نے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کی شمع کو گل کرنے کے لیے معاذ اللہ انہوں نے پوری کوششیں کی ہیں، اور انہوں نے چاہا کہ مسلمان اس سرحد مکہ سے باہر نہ جائیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بات تو ہم نے ان کے لیے کی تھی اور کسے پتا تھا کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اعتماد کیا. آج انہوں نے اعتماد کیا، اس کی وجہ سے تم موجود ہو. آج ان آیات پر انہوں نے یقین کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو انہوں نے، بظاہر اس کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی، بظاہر اس کے کوئی آثار موجود نہیں تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ احکم الحاکمین کی بات ہے، یہ اللہ کے پیارے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کہیں رسوا نہیں فرماتا، ذلیل نہیں فرماتا۔ اس نے کہہ دیا ایسا ہوگا تو ہو کر رہے گا۔ جب دن ہونا ہے، رات کو کوئی سوتا ہے تو اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ دن ہونا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے کہ تھوڑی سات گزرنے کے بعد دن کی روشنی پوری افق عالم کے اوپر اپنے گویا کے تابناکیوں کو نکھار رہی ہوتی ہے، زو فشانیاں بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ غیب کے سودے ہیں، یہ ایمان کے سودے ہیں، اس پر تمہاری بزرگی اور تمہاری برتری جب ہوگی کہ جب تم ہماری باتوں کو سنو اور جلد باز نہ بنو، اپنے آپ کو فاسٹ نہ کرو، جلد باز نہ بنو، ہمارے پیغام کو سن کر چپ ہو جاؤ اور اس کا انتظار کرو کہ یہ وعدہ کب آتا ہے۔ فرمایا تمہارے پچھلوں نے ایسا کیا تھا تو ہم نے پوری دنیا کی حکومت ان کے قدموں کے اندر ڈال دی ہے، آج بھی اگر تم اس پیغام کی طرف آ گئے تو یہود و نصارہ تمہارا بال بھی کا نہیں کر سکتے۔ اب اس مضامین کی طرف آئیے جو خلاصے کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اسرائیل جو جاہریت کر رہا ہے فلسطین کے اوپر اور جو معاملات کر رہا ہے، اس وقت مسلمانوں کو پیغام قرآن کی طرف آ کر متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور جلد بازی اور گویا کہ اغیار نوازی جو ہمارے اندر آ چکی ہے کہ دشمن کو ہم اپنا دوست تصور کرتے ہیں، وہ بمبئی کے سانحہ سے ہمیں سبق پھر حاصل کر لینا چاہیے کہ جن یہود و نصرانیوں کو ہم اپنا دوست سمجھتے تھے، اور ایک حکومت ہماری پہلے گزر چکی ہے کہ جنہوں نے جناب ان کو اپنا دوست بنانے کی بہت کوشش کی، تو آج ہمارا حال کیا ہوا اور ہم دیگر قبائلی علاقوں میں یہاں پر جو اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنوں کو مار رہے ہیں، تو یہ قرآن سے بالکل یکسر بیگانگی ہے اور یہ ترقی کی راہ کبھی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم فرقان حمید جس چیز کو بیان کر رہا ہے، موضوع میرا اسلامی سیاست نہیں ہے، سیاست کے ہم قائل ہیں جو اسلامی سیاست ہے، لے دے کی پالیسی کے ہم قائل نہیں ہیں جو اس وقت گندگی پیدا ہو چکی ہے، اس لیے کہ اگر اسلامی سیاست نہ ہوتی تو آج آپ زندہ نہ ہوتے اور نہ پاکستان ہماری وجود میں آتا، اور نہ ہجرت کا کوئی فلسفہ ہوتا، نہ منسہ شہود پر مدینہ منورہ کی گویا کہ یہ آبادی اور یہ بستی نظر آتی، اور نہ ہی سیدنا عمر کا جو شباب آپ نے گزشتہ دو دن پہلے، تین دن پہلے تقریر میں سنا ہے وہ نظر آتا، نہ مسلمان تین بر اعظموں پر اپنے حکومت کے جھنڈے گاڑتے، اور نہ یہ ہوتا کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا وجود ہوتا۔ یہ ساری اسلامی سیاست ہی تھی جس کی بنا پر یہ ساری باتیں ہوئی۔ اور ایک بات مجھے یہاں پر یاد آ گئی ہے، تو میں سورہ یونس کی رات کو تلاوت کر رہا تھا تو اس میں وہ بات مجھے نظر آئی کہ فرعون نے، یہ کفار کا یہ طریقہ رہا ہے اور یہود و نصرانیوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شیطان ان کا معاون ہے اور اہل اسلام کا معاون رب ہے، رب کی رحمتیں ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم خلافت کا موضوع بیان کریں گے، خلافت کا موضوع وہ نہیں جو اختلافی ہوتا ہے، اس سے تھوڑا ہٹ کر، جو انشاءاللہ سات آٹھ نو دس جو شب کی ہم نے محرم کی نشست رکھی ہے تو اس میں ہم نے پہلا موضوع یہی رکھا ہے کہ مسئلہ خلافت کا شرعی اور فکری فلسفہ، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، انشاءاللہ اس تمام نوعیات اور اس کے تمام بحث کو ہم وہاں پر واضح کریں گے۔ لیکن یہاں پر صرف بتانا مقصود آپ کے لیے یہ ہے کہ باطل نے ہمیشہ اہل حق کو سرنگو کرنے کے لیے ایک پروپیگنڈا کیا، اور وہ کیا کیا کہ جب اہل حق نے اللہ کی بات یا دین کی بات یا اصلاح امت کی بات یا امن و سکون کی بات کو برسر منبر، برسر بازار، ہر جگہ عام کیا، تو باطل نے ہمیشہ یہ کہا کہ ان کا مقصد حصول حکومت ہے، ان کا مقصد حصول حکومت۔ سورہ یونس آپ پڑھیے، فرعون نے تانا دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کہا کہ آپ ہمارے بازاروں میں آ کر میری خدائی کا انکار کرتے ہیں اور تو میری گویا کہ خدائی کا انکار کرواتے ہیں اور یہ تمام معاملات آپ کرتے ہیں، تو آپ دراصل بنی اسرائیل کو منتشر کرنا چاہتے ہیں اور منتشر کر کے ان کو اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا کر آپ میری حکومت پر غلبہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے اس بات کو لکھا کہ حضرت موسیٰ کا مطمع نظر حکومت نہ تھی، فرعون کی کرسی پر قبضہ نہ تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس گویا کے ذرے کے پیچھے کہاں، جہاں خدا نے آپ کو ساری حکومت، ساری دنیا کی حکومت عطا فرمائی ہے، ایسے پیغام کا آپ کو دائی بنایا ہے کہ جو ایک ملک کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے، تو آپ کو فرعون کی کرسی کی کیا غرض ہے؟ حضرت موسیٰ کے لیے تو اللہ نے وہ حکومت مسخر فرمائی ہے، اور انبیاء کے لیے تو اللہ نے وہ حکومت مسخر فرمائی ہے جو ایک جہت، ایک خطے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سارے عالم کے لیے ہوتی، اور وہ عالم صرف سفلی عالم نہیں جو زمین کی صورت میں ہے بلکہ زمین کی تہ میں جو چیزیں ہیں اس پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے، سمندر میں اپنے گوشے اور اپنے سینوں میں جن چیزوں کو محفوظ رکھا ہے اس پر بھی اس کا تصرف ہوتا ہے. آسمان نے اپنی بلندی کے اندر جتنے فرشتوں اور جتنے مخلوق کو سمو رکھا ہے, اس کی آواز حق وہاں تک پہنچ جاتی ہے جسے خدا نے اپنی ساری عالمین کے لیے تسخیر بناتے ہوئے ساری حکومت عطا فرمائی ہو. وہ اس کی چوزے جیسی حکومت کو لے کر کیا کرے گا؟ لیکن اہل حق کو ان سے دور کرنے کے لیے اور آپ کے پیغام حق سے انہیں جدا کرنے کے لیے باطل نے ہمیشہ یہ کہا کہ دراصل یہ حکومت کے خواہاں ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم میں اس سے غلبہ حاصل ہو جائے اور ہم اس کی کرسی ہٹا کر. یہی بات یزید نے کی تھی. انشاءاللہ اس فلسفے کو ہم اس فکر کے اندر لا کر جوڑیں گے جب ہم اس موضوع کو لائیں گے کہ شعور کربلا سے پیغام کربلا تک, اس کے اندر یہ ساری باتیں ہم لا کر جمع کریں گے کہ ہمیشہ اہل حق کو دبانے کے لیے, اہل حق کو دبانے کے لیے, کیونکہ حق کس کو بتانا ہے؟ عوام کو بتانا ہے. اب عوام کی طبیعت ایک بالکل نازک شیشے کی مانند ہے کہ اگر ان کو ذرا سی بھی ٹھیس پہنچ جائے تو پھر وہ برتن بیکار ہو جاتا ہے اور پھر وہ سدھار کے لائق نہیں رہتا. شیشے میں اگر بال برابر بھی گویا کہ باریکی آئے تو اب وہ سدھار کے لائق نہیں رہتا. تو جہاں انبیاء ہدایت کی باتیں اللہ کی جانب سے عوام میں پیش کرتے ہیں, وہیں پر عوام کی طبیعت کو گویا کہ مزمحل کرنے کے لیے, منتشر کرنے کے لیے باطل نے ہمیشہ اس قسم کے غوغے گویا کہ مشہور کی. اور یہی بات قریش مکہ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں پیش کی کہ دیکھو اگر تمہیں حکومت چاہیے تو لے لو, حکومت چاہیے تو لے لو. کتنے علاقے کی حکومت چاہیے؟ اگر عرب کے کسی قبیلے کی گویا کہ تمہیں لڑکی سے شادی کرنی ہے تو وہ بھی دینے تیار ہے. اگر یہ سارا آپ کا زور اور شور سارے قریش سے ہٹ کر ایک الگ بات کعبے سے سب کو ہٹا کر گویا کہ دار ارقم میں جمع کر دینا اور ہمارے مضبوط لوگوں کو اپنا دل دادا بنا لینا, حمزہ جیسے, عمر جیسے لوگوں کو, ابن مسعود جیسے, عثمان, ابو بکر جیسے لوگ جو ہمارے شہپارے تھے, ان کو تم نے اپنا دل دادا بنا دیا, اگر یہ تمہاری انفرادی تحریک جو ہے بقول ان کے, اگر اس کا مطمع نظر کوئی حکومت ہے تو لے لو اور یہ پھڈا ختم کرو, ہمیں اپنے بتوں کی عبادت کرنے دو اور تم جو چاہے کرتے رہو, تم ہمارے بتوں کو صرف برا مت کہنا اور ہم تمہارے لیے. آخر میں کافر تھک کر اس بات پر آ چکے تھے کہ بس تم اپنے حضور کی استقامت کو دیکھ کر ان کے جسم کے اندر ایک ٹھنڈک لرزہ برندام ہو چکی تھی کہ بس اس پہاڑ, اس کوہ مسمم کو ہم ہلا نہیں سکتے. یہ تنہا محمد عربی کہ جس کے اندر اللہ نے ساری کائنات کی قوت کو جمع کر دیا اور احسن تقویم کا جو اولین مزداق ہے جس میں حسن و رونائی کی اور گویا کہ سلامت اور شجاعت کی حد تمام اللہ نے کر دی ہے, اس کو ہم اپنے اس کے پائے مستقیم کو ہم ذرا سے بھی ہلا نہیں سکتے. تو کہا ٹھیک ہے, ساری بات چھوڑو, حکومت چاہیے لے لو, مال و دولت چاہیے لے لو, بس ہمارے بتوں کو برا نہ کہو, بات پوری کرو. سگان فرمایا یہ تمہیں کس نے کہا کہ میں حکومت کا خواہاں ہوں؟ وہی حضرت موسیٰ کا فلسفہ دہرایا گیا. اس لیے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے. قرآن میں حضرات انبیاء کا جہاں ذکر ہوا ان میں کثرت سے ذکر حضرت موسیٰ کا ہوا. اس پر امام راضی تمام نے لکھا, کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ موسوی قوم اور قوم مصطفی ان کا مزاج ایک جیسا ہے, اور جو حالات حضرت موسیٰ پر مرتب ہوئے وہ حالات سید عالم پر آئے ہیں. تو سید عالم کو اطمینان دینے کے لیے, سکون دینے کے لیے کہ محبوب گھبرانا مت, یہ باتیں موسیٰ پر بھی گزری ہیں, وہ جمے رہے, تو آج ہم نے ان کے پرچم افتخار کو بلند کر دیا ہے. آپ کا پرچم بلند ہے, بس استقامت رکھیے, آپ ہی کی قوم کو قیامت تک رہنا ہے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دیا, تسکین دی کہ محبوب گھبرائیے گا مت, ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے. موسیٰ علیہ السلام بادشاہی سے اتر کر ایک عام غلامی کی زندگی آپ نے گزاری, پھر آپ کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا فرمایا. یہ ہماری ان باتوں پر اطمینان تھا. اطمینان آپ کو بھی ہے, لیکن ہم آپ کی امت کو یہ خطاب کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اس بات سے مطمئن ہو جائے کہ یہ تو بن دیکھے سودے ہیں. اگر دیکھ کر سودا کرنا ہے تو جا کے فرعونیوں کی صف میں کھڑے ہو جاؤ, جو یہ کہا کرتے تھے موسیٰ ہم اس پہاڑ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اور تیرا خدا لڑ فرعون سے, جو جیت جائے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے. مٹھی بھر اہل ایمان نے کہا کہ ہم آپ سے رب کی مشاہدے کی بات نہیں کرتے, بلکہ آپ کے کہنے پر ہم تمام باتوں کو مانتے ہیں, اور ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ ہم شہید ہو گئے اور ہم اس جنگ کے اندر مارے گئے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. تو وہی مٹھی بھر مسلمانوں سے اور انہی مٹھی بھر انسانوں سے دستور انسانیت اور تاریخ انسانیت مرتب ہوئی, اور جو فرعون کا ایک پورا انبوا ایک کثیر تھا, آج کائنات کی تاریخ کے اندر ان کا کہیں ذکر نہیں ملتا. تو یہ سارے بن دیکھے سودے ہیں, استقامت کی یہ ساری باتیں ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت سے پہلے انہی تمام باتوں پر ابھارا گیا کہ آپ ہمارے بتوں کے خلاف نہ بولیں, ہم سے حکومت لے لیں, تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ندھی بھی مسکراہٹ سے فرمایا کہ تم سے حکومت کا تقاضا کس نے کیا؟ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بتوں کی عبادت کر کے یہ تمہاری فطرت تمہاری سرش جو تم نے عہد کیا ہے اپنے رب سے اس کے بھی خلاف ہے اور یہ تمہاری روحانیت اور تمہاری زندگی کے دستور سے یکسر خلاف ہے. تمہیں پیدا خدا نے اپنی عبادت کے لیے کیا, تم نے یہ عبادت کا تاج لے جا کر ان گویا کے جانوروں اور ان پتھروں کے سامنے نچھاور کر دیا, تو ہمیں تو اس بات کا دکھ ہے اور رب تمہاری بھولی ہوئی تاریخ کو یاد دلانا چاہتا ہے. ہمارا تو مقصد یہ ہے اور تم چاہتے ہو کہ یہ دنیائی جاہو حشمت تم ہمیں دے دو تو ہمارے لیے کامیابی ہو جائے. فرمایا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. تو اس بات سے حضور کو بہت سخت دکھ پہنچا اور حضور نے جب ان کے ان آخری مطالبے کو بھی ٹھکرا دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اب ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے, اب کوئی راہ نہیں رہتی بھلے یہ بنو ہاشم کے, اب ان کو قتل کر دیا جائے, اس لیے کہ اگر یہ زندہ رہے تو ہم سکون سے نہیں رہ سکتے. اب وہ اس فکر کی طرف آ گئے کہ آخری یہ انسان کیسا ہے, نہ یہ کسی کے ڈر سے ڈرتا ہے, نہ یہ کسی کے دباؤ اور پریشر کے نیچے آ جاتا ہے, اور نہ یہ کسی بات کو کسی صدمے کو اپنے اوپر لیتا ہے, اور نہ ہی اس کے سامنے دنیاوی ساری شہوات اور نعمتیں لا کر ڈھیر کر دی جائے. یہ کسی بات پر اپنے مدعا اور اپنے مقصد اور اپنے رب کی بات سے سر منہ انحراف نہیں کرتا, یہ کیسا انسان ہے؟ تو ان کا دل بھی یہ کہتا تھا یہ نبی ہی ہو سکتا ہے, یہ نبی ہی ہو سکتا ہے. اور جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تمام یہ برے ہتھکنڈے بنائے تو اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی ابتدائی آیت نازل کر کے محبوب کے دل کو تسکین دی, اور اہل اسلام کو بھی اللہ نے فرمایا جمے رہنا. وہ دو آیتیں, اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے اور اس کو اپنے دستور بنائیے اور پورے ہفتے تک اس کا محاذہ کیجئے. پھر آنے والے جمعے انشاءاللہ ہم آیت نمبر 4 سے پھر آگے چلیں گے, جو ہمارے لیے یہ قرآن آپ سے خطاب کر رہا ہے. اس نے خطاب اگر ہجرت سے پہلے صحابہ سے کیا ہے تو اس کی تعلیم قیامت تک عام ہے. آج بھی اس پیغام حق کو اپنے دل میں اتارنے کی ضرورت ہے. قرآن کہتا ہے الف لام میم صاد, اس کا معنی اللہ جانتا ہے, اللہ کے بتائے سے اس کا نبی جانتا ہے, اور پھر اس کے انبیاء کے قریب میں جتنے اولیاء ہوتے ہیں سرکار جس کو چاہیں اس معنی کو مرحمت فرما دیتے ہیں. اس پر کئی کلام میں نے سورہ بقرہ کے اندر ذکر کیا, اس طرف نہیں چلتا. اب اسی تسکین کے اللہ فرماتا کتاب انزل الیک, محبوب یہ کتاب ہم نے اتار دی, اپنا دستور تجھے دے دیا, مقصد حیات تجھے بتا رہے ہیں. فلا یکن فی صدری کا حرج, محبوب اپنے دل کے اندر تنگی مت لانا ان کے مزاج سے, پریشان مت ہو جانا کہ تو ان کو نیکی کی بات بتاتا ہے یہ تیرے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں, تو انہیں حق بتاتا ہے یہ تیرے قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ فی صدری کا حرج منہ, اپنے دل میں تنگی مت لانا ان کی جانب سے. لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین, بس اس بات کو یاد رکھ, تو نے جو کہہ دیا کہہ دیا, دل برداشتہ مت ہو جانا ان کی باتوں سے, تو نبی ہے تو پیغام بتاتا چلے جا. بس یہاں سے تبلیغ کے احکام بتا دیے گئے ہیں اور امت مصطفی کو ایک فکر دے دی گئی ہے کہ تمہارا کام ہے حق کہنا, اگر کوئی حق کو دیکھ کر تمہارا تمسخر کرے تو اس نادان کی طرف توجہ نہ کرو, بلکہ فرمائے لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین, اس کی تبلیغ تمہیں تسلسل کے ساتھ کرنی ہے, اس لیے کہ یہ ذکر نہیں یہ ذکرا ہے. ذکر تو کہتے ہیں یاد کو, اور ذکرا کہتے ہیں جسے بار بار یاد کیا جائے, بار بار یاد کیا جائے. تو اے امت مصطفی اس بات کو یاد رکھو, یہاں سے حج حضور کے دل کو مراد نہیں, بلکہ امام راضی و دیگر ہمارے متاخرین مفسرین نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کا دل کفار اور آج اسرائیل کے حملوں سے پریشان ہو جاتا ہے یا جناب ان معاملات سے پریشان ہو جاتا ہے. فرمائے یہ اتارو چڑھاؤ ہے, تم اصلا ان باتوں پر یقین کر کے رکھو. کفر کی سب سے بڑی شکست یہ ہے کہ تم ایمان پر جمے رہو, وہ تمہارے پیچھے جنگ کو گرم کر کے تمہیں ایمانی اعتقادی معاملات میں متزلزل مشکوک کرنا چاہتا ہے, تمہارے اعتقاد تمہاری ایمانیات میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تو زور بازو تو ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو کہا تم زور بازو کا اندازہ لگاؤ گے مسلمانوں, وہاں تو تنہا موسیٰ تھے اور سامنے زور بازو نمرود اور فرعون کے سامنے تھی کہ جن کے لیے پوری پوری دنیا کی سرزمین مسخر تھی, لیکن اس وقت انہوں نے اس بات کا اعتبار نہ کیا بلکہ رب کے حکم کا اعتبار کیا. تو تمہارا جہاد وہ عظیم جہاد ہوگا کہ جب تم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو گے, تمہارا جہاد کفر و یہود کے مقابلے میں سب سے عظیم جہاد ہوگا جب تمہارے بچے بچے کو مصطفی نصاب یاد ہوگا, تمہارا جہاد سب سے عظیم جہاد جب ہوگا کہ جب اسلام کے پاکان اور مجاہدین اور صحابہ اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں کے اندر اور تمہارے بچوں کے دلوں کے اندر پیوستہ ہو جائے گی. تمہارا دین جہاد جب ہوگا جب قرآن کے یہ مضامین تمہارے دلوں میں اور تمہارے بچوں کے دلوں کے اندر اور یہود و نصارہ کے لیے نفرت اور یہود و ہنود کے لیے نفرت اور اللہ اور اس کے رسول اور محبوبوں کے لیے محبت جم گئی. فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے. کافر یہودی نصرانی یہی فکر تمہارے دل میں لانے نہیں دیتا, تمہیں اس سے دور کر کے تمہیں الجھاتا ہے. لیکن اگر تم واقعی میں یہود و نصارہ پر غلبہ چاہتے ہو تو قرآن کے اس پیغام کو اپنا لو. آج سے پہلے 5,000 نے جنگ کی ہے تو 500,000 نے قرآن کی تعلیم لی ہے. لڑ تو 5,000 رہے تھے لیکن 500,000 قرآن کی تعلیم لے رہے تھے. یہود کو, ہنود کو, نصارہ کو ان 5,000 سے کوئی غرض نہ تھا, بلکہ ان 500,000 مدارس اور ان علماء کو ختم کرنا تھا کہ جو دین اور پیغام مصطفی کو آگے بڑھا رہے تھے. یا اللہ آج اس کلام کی برکت سے تجھے گواہ بنا کر ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں یہ توفیق دے اس پیغام قرآن کو ہم اپنے دل میں اتار سکیں, اس یقین کو ہمارے دلوں میں, ہمارے اولاد کے دلوں میں اتار دے. آج یہود و نصارہ ہمیں جنگ و جدال کے جس فریب میں مبتلا کر کے ہمارے دلوں سے ہمیں قرآن سنت اور ایمان کے یقین سے دور کرنا چاہ رہا ہے, ہمیں انتشار و افتراق میں مبتلا کر کے اپنی بازی کو سر کرنا چاہ رہا ہے, یا اللہ ہمارے حالات پر رحم فرما. اگر تیری مدد ہمارے شامل حال نہ رہی تو ایک لحظہ ہم نہیں چل سکیں گے. اور مولا یہ تو محرم کا دن جاری ہے, ہمیں حسینیت کا وہ پیغام عطا فرما, حسینیت والی وہ استقامت عطا فرما, امام عالی مقام والا وہ صبر عطا فرما, امام عالی مقام والی وہ شجاعت عطا فرما. یزید پلید خبیث جو اس وقت یہودیوں کی صورت میں ظاہر تھا, ان کے سامنے جس طرح انہوں نے پرچم اسلام کو, پرچم مصطفی کو جس استقامت کے ساتھ ان 72 تنوں نے سنبھال کر رکھا, مولا ان کی نالین کا صدقہ ایک چھینٹا ہمیں نصیب فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.